الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے اور مقصد زندگی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا عبد بنایا, اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا, تو انسان کی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا کمال, اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عبدیت کے ساتھ, بندگی کے ساتھ, نیاز مندی کے ساتھ زندگی گزارے. اور عبدیت اور بندگی اور نیاز مندی یہ ہے کہ جس موقع پر, جس لمحے اللہ کا جو حکم سامنے آئے اس کے سامنے بندہ جھک جائے. یہ ہے اصل بندگی. اپنے من میں آئے اور وہ نیکی کرے ضروری نہیں کہ بندگی میں شامل ہو. بندگی اصل یہ ہے کہ جو موقع ہے, جو محل ہے, جو مناسبت ہے, جو اللہ اور دین کا تقاضا ہے, اس کے مطابق عمل کر لینا, اپنے آپ کو اس پہ چلانا, یہ اصل عبدیت ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنے طور پر کسی چیز کو بندگی, عبادت, نیکی سمجھتا ہو, ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ اس کا عمل, وہ اس کی نیکی قبول ہو اور عبدیت کے دائرے میں ہو. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جریج نام کے ایک بزرگ اور بڑے زاہد اور بڑے عابد گزرے ہیں بنی اسرائیل میں. وہ اپنی آبادی کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر عبادت کرتے تھے. ماں آئی, آواز لگائی, یہ نماز کی حالت میں تھے, عبادت کی حالت میں تھے. اس وقت نفلی عبادت کی حالت میں, جبکہ ماں یا باپ کو پتا ہو کہ بچہ عبادت میں ہے, نفلی عبادت میں ہے, اور پھر وہ آواز لگائے تو بچے پر ضروری ہے. عبدیت یہ ہے, بندگی اللہ کی یہ ہے کہ اس وقت اس نفلی عبادت کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہے. ہمارا نفس تو یہ کہے گا کہ ماں باپ تو بلاتے ہی رہتے ہیں, میں تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں, اللہ کے سامنے میں عبادت کر رہا ہوں. مگر یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اصل وہ ہے جو اللہ جس چیز کا امر کریں, حکم دیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو جھکانا. نفلی عبادت میں بندہ شامل, ماں باپ کو معلوم پھر بھی پکارتے ہیں, تو اس وقت نفلی عبادت کو چھوڑ دینا اور ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہنا, یہی شان عبدیت ہے. چنانچہ جرید نے سوچا کہ ماں تو پکارتی ہے, پکارتی رہے گی, بعد میں چلے جائیں گے. مگر پھر ذہن سے نکل گیا. دوبارہ پھر کبھی ماں آئی, پھر پکارا. اتفاق ہے کہ عبادت میں تھے, نماز میں تھے, کسی اور کام میں نہیں تھے، نماز جیسی عبادت اس میں لگے تھے، مگر ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز نہیں توڑی۔ تیسرے دن میں یہی بات آئی، ماں کا دل دکھا، ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی، وہ بد دعا پروردگار کے یہاں قبول ہو گئی۔ ظاہر ہے اگر یہ عبادت قبول تھی، اگر یہ حالت مقبول تھی، اگر سجدہ ریز ہونا اللہ کے ہاں مقبول تھا، تو پھر عبادت اس کی بد دعا قبول نہ ہوتی۔ بد دعا کا قبول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس وقت کی ابدیت، اس وقت کی بندگی، اس وقت اللہ کے حکم کا حکم یہی تھا کہ نماز نفل نماز کو توڑ کر اپنے ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہے، یہی اس کی ابدیت ہے۔ اس مثال سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابدیت اصل یہ ہے کہ جس موقع پر، جس جگہ پر، جس مناسبت پر اللہ کا جو امر، اللہ کا جو حکم، اللہ کا جو فرمان ہو، اس فرمان پر اپنے آپ کو ڈھالنا، اس فرمان پر اپنے آپ کو چلانا، یہی شان ابدیت ہے۔ عمرہ، حج کس قدر بڑی عبادت، مگر ماں باپ اگر کمزور، خدمت کے محتاج، ان کی طرف سے ممانعت، تو وہاں پر ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہنا حج سے بڑی عبادت ہے۔ حالانکہ ہماری آنکھیں اور ہمارا نفس یہ کہے گا کہ ہم کعبے کے پاس جائیں، اس کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کریں، زمزم پی کر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، اور حتیم میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں، اور صفا مروہ پہ دوڑیں، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہم تو یہ کہیں کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نہیں، اس موقع پر چونکہ کمزور ماں باپ، خدمت کے محتاج، وہ اپنے بیٹے کو حج عمرے سے منع کریں، تو بچے کا رک جانا یہی شان ابدیت ہے۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبد بنایا ہے، اور عبد کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا جو حکم آ جائے، جو مناسبت آ جائے، جو موقع ہو، جو محل ہو، اس موقع، اس محل، اس مناسبت، اس جگہ پر اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی طرف سے بندوں سے تقاضا کیا ہے، اسی چاہت، اسی منشا، اسی تقاضے پر اپنے آپ کو ڈھالنا اور اسی پر اپنے آپ کو چلانا، یہی ابدیت کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں قرآن کریم میں، عجیب بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا درجہ دیا گیا، بہت اونچا مقام دیا گیا، اتنا اونچا مقام، اتنا بڑا درجہ کہ کسی نبی کو وہ درجہ، وہ مقام میسر نہیں ہوا، اور وہ مقام و درجہ کیا تھا؟ معراج کا درجہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے سات و آسمان اور عرش، پھر اپنی زیارت، پھر جنت و جہنم کا مشاہدہ، پھر اپنی نعمتیں، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے معراج کی شکل میں، کہ جو نعمت کسی نبی کو بھی میسر نہیں۔ مگر رب کریم نے جب اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اس نعمت کا تذکرہ کیا، جب معراج کے واقعے کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو رات و رات چلایا۔ یہاں پر نبی کا لفظ، یہاں پہ رسول کا لفظ، یہاں پہ محبوب کا لفظ، یہاں پہ چہیتے بندے، چہیتے ہونے کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی شان، بڑے مرتبے، بڑے مقام کا جب تذکرہ کرنا ہوا تو عبد کا لفظ استعمال کیا، اشارہ کر دیا کہ اللہ کے یہاں جو بندہ عبد بن کر رہے گا، ابدیت کے شان میں رہے گا، جتنی زیادہ ابدیت اور فنائیت کے انداز میں رہے گا، وہ بندہ اتنا ہی اونچا مقام پائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اونچا مرتبہ، اونچا مقام دیا گیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب اونچا مقام دیا گیا ہے تو وہاں پر آپ کے لیے سب سے اونچے لقب اور سب سے اونچی لفظ کے ساتھ آپ کو ذکر کیا جاتا، مگر اللہ نے ایک عام لفظ، لفظ عبد سے ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ میرے بندے، میرے یہ بندے ہیں، تم بھی اگر اونچا مقام، مرتبہ چاہتے ہو تو شان عبدیت کے ساتھ رہا کرو۔ ابدیت کی دو بنیاد ہے، بندگی کی دو بنیاد ہے۔ جب انسان میں دو بنیادیں پائی جائیں گی، دو چیزیں پائی جائیں گی، تو اللہ کا عبد کہلائے گا، اللہ کا بندہ کہلائے گا، بندگی کی شان اس میں پائی جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں التزام طاعت اور دوسرے کو کہتے ہیں اجتناب معصیت. بندگی کی شان، ابدیت کی شان، ابدیت کی بنیاد کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بندہ بن جائے، بندہ اللہ کی نگاہ میں عبد کہلانے کا مستحق بن جائے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک التزام طاعت، یعنی اللہ کی فرما برداری کو ہمیشہ کرتے رہنا، اور نمبر دو اجتناب معصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ہماری زندگی میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے تو یہ التزام طاعت ہے. اور دوسرے نمبر پہ اجتناب معصیت، گناہوں سے بچنا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا، جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند کیا، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی ناراضگی، اپنے غیظ و غضب، اپنے جاہ و جلال، اپنی پکر اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بتایا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی عبدیت کا ایک بڑا حصہ ہے. اگر ہماری زندگی میں اطاعت ہے، اگر ہماری زندگی میں فرما برداری ہے، اگر ہماری زندگی میں نیکیاں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر گناہوں سے بچنا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کامل عبد نہیں ہیں، ہمارے اندر شان عبدیت پورے طور پہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ انسان کو کامل عبد بناتا ہے. کیوں؟ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف نیکیاں ہیں، روزہ ایک نیکی ہے، تراویح ایک نیکی ہے، تلاوت قرآن ایک نیکی ہے، جہاں رمضان کا مہینہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، طاعت کی طرف لے جاتا ہے، وہیں رمضان کا ہر لمحہ، روزے کی ہر حالت انسان کو اجتناب معصیت کی دعوت بھی دیتا ہے. روزے کا ہر لمحہ، صبح سحری سے لے کر افطار تک کا ہر لمحہ گویا روزہ ہر روزے دار کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے اجتناب معصیت کا. وہ اس طرح کہ اے روزے دار، اب صبح سے لے کر شام تک تم حلال چیزوں کو چھوڑنے والے ہو، حلال کمائی کے حلال کھانے کو چھوڑنے والے ہو، حلال کمائی سے لائے ہوئے حلال پانی اور حلال شربت کو چھوڑنے والے ہو. تو جب تم نے اپنے حلال کمائی سے حاصل کیے ہوئے کھانے اور پینے کی چیزوں کو اللہ کے امر کی بنا پر، اللہ کے حکم کی بنا پر، شان ابدیت کی بنا پر جب تم چھوڑ رہے ہو، تو شان ابدیت یہ بھی تو ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ناپسند کیا ہے، جس پہ قہر و جلال کہا ہے، ایسی چیزوں کو تو تم بدرجہ اولا چھوڑنے والے بن جاؤ. گویا رمضان کا ہر لمحہ ہمیں آپ کو التزام طاعت اور اجتناب معصیت کی دعوت دیتا ہے. تاہم اگر پھر بھی ہو جائے، پھر بھی گناہ ہو جائے، بندہ ہے اور بندہ چونکہ نفس و شیطان دو طاقتوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے اس نے ٹونک دے دی جس کا نام ہے استغفار. بندہ اگر بندگی کرنا چاہتا ہے، التزام طاعت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی چاہتا ہے، مگر کبھی طاعت میں کمی ہو جاتی ہے، عبادت اور عبدیت میں کمی ہو جاتی ہے، یا کبھی اس سے کوئی گناہ اور نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک اور راستہ بتا دیتا ہوں. وہ راستہ کیا ہے؟ استغفار کا راستہ ہے. اگر تم میرے سامنے جھک کر استغفار کرو گے، اگر تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر استغفار کرو گے، ہم تمہارے تمام ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے جو تمہارا گناہ نفس کی بنا پر یا شیطان کی بنیاد پر گناہ ہوا ہے. شیطان نے اللہ تعالی سے اس نے جرات کے ساتھ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اللہ میں آپ کے ان بندوں کے سامنے ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، چار راستوں سے میں آپ کے بندوں کے پاس آ کر آپ کے بندے کو عبدیت سے ہٹا کے رہوں گا، آپ کے بندے کو عبدیت اور بندگی سے ہٹا کے رہوں گا، گناہ کے راہوں پر لاؤں گا. یہ شیطان نے کہا تھا، اللہ سے کہہ دیا تھا، پروردگار سے کہہ دیا تھا، آپ کا بندہ نہیں رہے گا، آپ کا بندہ شکر گزار نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چار راستے ہیں، ان چار راستوں سے ہم آپ کے بندوں کو بھٹکا کے رہیں گے. قربان جائیے پروردگار کی شان رحمت پر کہ جو پاک پروردگار شیطان کے ارادے کو سن رہا ہے، کہ یہ شیطان کا ارادہ ہے کہ میرے بندے کو چار راہوں سے بھٹکا کر، عبد سے نکال کر گناہگاری کی طرف لے جائے گا. چار راستے کا یہ وعدہ کر رہا ہے. اللہ نے دو راستے بھلا دیے اسے، اللہ نے دو راستے بھلا دیے. وہ کہہ سکتا تھا کہ میں اوپر سے آ کر بھی آپ کے بندے کو بھٹکاؤں گا اور نیچے سے آ کر بھی آپ کے بندے کو بھٹکاؤں گا. نیچے اور اوپر کا راستہ وہ بھلا دیا گیا. اللہ نے اشارہ کر دیا، اے شیطان میرے بندے کو اگر تم چار راہوں سے بھٹکا کر گناہگار بنا کر اگر مجھ سے دور کرنا چاہو گے تو یاد رکھو نیچے کا راستہ اس کا کھلا ہوا ہے، آزاد کھلا ہوا ہے. میرا بندہ اگر سر جھکا کر میرے سامنے استغفار کرے گا چاروں راہوں سے کیے ہوئے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور میرا بندہ اگر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے گا اور اوپر کے راستے تو میں نے تم سے کھلا ہوا رکھا ہے، میرا بندہ اگر ہاتھ اٹھا کر آہوزاری سے اگر مجھے سامنے توبہ کرے گا چاروں راہ سے کیے ہوئے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. اس پاک پروردگار نے گویا ہمارے لیے، آپ کے لیے گناہوں کے راستے اگر ہوئے ہیں تو اس کے معافی کا راستہ اللہ نے سر جھکانے کو بنا دیا ہے، ہاتھ اٹھانے کو بنا دیا ہے. پروردگار نے اسی رمضان کے اس دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا ہے. یہ مغفرت کا عشرہ جہاں اللہ کی طرف سے ہے وہی بندوں کے لیے، یہ عشرہ طلب مغفرت کا ہے، یہ عشرہ حسرت کا ہے، یہ عشرہ بندوں کے لیے حسرت کا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بندوں کے لیے یہ عشرہ حسرت کا ہے، غم کا ہے، ندامت کا ہے، شرمندگی کا ہے، طلب استغفار کا ہے. اے پاک پروردگار ہم نے گناہ سے بچنا چاہا مگر نہیں بچ پائے، نیکیاں کرنا چاہا مگر نہیں کر پائے، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ آپ تو پورے سال استغفار پہ معاف کرنے والے ہیں مگر آپ نے اسپیشل کوٹا بنایا ہے، آپ نے اسپیشل کوٹا بنایا ہے اس 10 دن کو مغفرت کا. اے اللہ ہم حسرت کے ساتھ، غم کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، توبے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ آپ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ کیفیت، یہ ادا، یہ صفت، یہ طریقہ اگر بندے کا اس عشرے کے مغفرت میں زیادہ ہوگا یقینا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. تو یہ عشرے، یہ مغفرت کا عشرہ ہمیں ہر لمحہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اس سے عشرے میں بطور خاص ہمارے اندر ندامت ہو، ایک حسرت ہو، ایک غم ہو، اسی استغفار کی کیفیت ہو. اللہ رب العزت کی شان دیکھیں، حضرات صحابہ کا عمل کتنا اونچا ہوا کرتا تھا، غزوہ بدر کا موقع کتنا سنگین تھا، کتنے نازک حالات تھے، حضرات صحابہ کے سامنے کتنی بڑی مشکلات تھیں، کتنی بڑی طاقتیں تھیں، مگر وہ اللہ کے سامنے عبد بن کر، اللہ کے فرما بردار بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں جس طرح سے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ اس کے نبی کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ رب العزت کو ان حضرات صحابہ کی یہ شان فنائیت، یہ ابدیت، یہ نیازمندی، یہ قربانی، یہ جذبہ ایثار اور اللہ کے سامنے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا پروردگار کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بشارت سنا دی، اے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے صحابہ اب میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تم سے جو ہو جائے میں نے معاف کر دیا ہے. یہ حضرات صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ان پر انعام کیا ہے اور کتنا بڑا اعلان فرمایا ہے، اے منو ما شئتم جو چاہو کرو، اب تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. گویا خدا نے اعلان فرما دیا، اے میرے بدری صحابیو اگر تم سے گناہ ہو جائے گا، تم سے نافرمانی ہو جائے گی، تم سے کوتاہی ہو جائے گی، تم نفس و شیطان میں بالفرض اگر پھنس جاؤ گے میں پہلے سے اعلان کر دیتا ہوں کہ قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. مگر اس کے باوجود دستور ہے اللہ کے بندوں کا کہ اللہ کے جو بندے جتنا اونچا مقام پاتے ہیں، جتنا اونچا درجہ پاتے ہیں، جو جتنا درجہ قرب پاتے ہیں، جس کو اللہ کا جس کو اللہ کی جتنی رحمت ملتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہو جاتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ خوشیوں میں اور غفلتوں میں وقت کو نہیں گزارتا، بلکہ اس میں اور بھی خوف آتا ہے، اس میں اور بھی ندامت آتی ہے، اس میں اور بھی شرمندگی آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو پیارے نبی کی زبان سے ایک طرف بشارت سناتے ہیں، مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کی شان ابدیت کو اور بیان فرماتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ میرے صحابہ تو وہ ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ صحابہ ہیں جو میرے خوف سے اور میری محبت سے راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پہلو کو جدا کر دیتے ہیں اور میرے سامنے راتوں رات کھڑے رہتے ہیں، عبادت میں ہیں، سجدے میں ہیں، قیام و رکوع میں ہیں، تلاوت میں ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ عبادت کا ایک اہم موقع، قبولیت دعا کا ایک اہم موقع، سحری کا وقت، تہجد کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، تب عبادت سے رک کر وَبِالْأَطْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا پیارے صحابہ ہیں کہ راتوں میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مگر جب سحر کا وقت ختم ہونے آیا، قبولیت کی گھڑی ختم ہونے آئے تو فوراً استغفار کرتے ہیں، او میرے پیارے اللہ، جیسا سجدہ ہونا تھا نہ کر سکے، اللہ جیسی نماز ہونی تھی نہ کر سکے، اللہ گناہوں میں تو ڈوبے ہی ہیں مگر نیکیاں نہ کر سکے جیسی کرنی تھی۔ اللہ کو ان حضرات صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ وہ صحابہ جو استغفار کرنے والے، جو ندامت کو ظاہر کرنے والے، جو شرمندگی کو ظاہر کرنے والے، جو اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے والے، جو اپنے قصور کا اقرار کرنے والے، جو اپنے جرم کا اقرار کرنے والے، ان کی ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر دیا، پتہ بتا دیا کہ ہمیں اپنے بندوں کا اعتراف بڑا پسند ہے۔ آج ذرا ہم سوچیں کہ ہم سے کیا کیا نہ ہوا ہوگا، جن چیزوں کا تصور، جن چیزوں کا خیال ہمارے اگلوں کو نہیں ہوا ہوگا، آج ایسی چیزیں دنیا میں پائی جا رہی ہیں، ایسے گناہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، نہیں معلوم ہم سے کیا کیا ہوا، مگر کبھی ہمارے دل میں احساس اور ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عشرے کے ایک ایک لمحے کے پیغام کو سمجھیں اور یہ سوچیں کہ ہر صبح، ہر چاشت کا وقت، ہر ظہر کا وقت، ہر عصر کا وقت، ہر مغرب کا وقت، ہر افطار کا وقت ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہمارے دل پر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ نے پورے سال میں مغفرت کے خاص خاص دن بنائے ہیں، وہ گزرتے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ذرا اپنے اللہ کے سامنے استغفار کو لاؤ، اور اس استغفار کا فائدہ صرف یہی نہیں کہ تمہیں مغفرت ملے گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں۔ تین بڑے فائدے بتاؤں گا، پہلا فائدہ گناہوں کا معاف ہو جانا، دوسرا بڑا فائدہ جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ جب ایک بندہ خدا بار بار اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے تین فائدے دیتے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، بار بار اللہ کے سامنے استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو جس تنگی میں، جس پریشانی میں، جس مصیبت میں، جس مرض میں، جس گھٹن میں وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد من کل ہم من فرجا، جو غم اس کے سامنے آ گیا، جو رکاوٹ اس کے سامنے آ گئی، جو کوئی رکاوٹ اس کے سامنے، کام کرنا چاہتا ہے کام نہیں ہو پاتا، آدمی بہت حد تک آگے چلا جاتا ہے اور آگے جانے کے بعد ایک دم سے لگتا ہے کہ سارا کام ہمارا بگڑ گیا، بہت سی مطلب ایسا ہوتا ہے، آدمی پلان بناتا ہے، بہت آگے تک چلا جاتا ہے اور اینڈ پہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ تو من کل ہم من فرجا، اللہ کی شان یہ ہے کہ بندہ خدا جب خدا کے سامنے پوری ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو، اس کے غم کو، اس کی رکاوٹ کو، اس کے ڈپریشن کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی کوشش ہے کہ ہمیں یہاں سے تجارت سے نفع ملے، ملازمت سے ملے، کھیتی سے ملے، فلاں جگہ سے ملے، مگر نہیں مل پا رہی ہے۔ مگر وہ بندہ خدا استغفار پابندی سے کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے روزی میں برکت ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ استغفار، کثرت استغفار کا جہاں اخروی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ، وہیں دنیا کا فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عبادت کرنے کے بعد جب بندہ استغفار کرتا ہے، نماز کے بعد استغفار کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر کے اٹھتا ہے تو استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، تو عبادتوں کے بعد انسان اگر استغفار پڑھتا ہے تو اس استغفار کی برکت سے اللہ اس کی اس عبادت کو کامل و مکمل بنا دیتے ہیں. ہم اس کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے، پوری تراویح پڑھ لی، اخیر میں استغفر اللہ دل سے پڑھا، اے اللہ میں نے 40 سجدے کر لیے، 20 رکعتیں پڑھ لی، نہ معلوم کتنی دفعہ ہم نے سبحان اللہ پڑھ لیا، مگر ایک بھی اللہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے. یہ جو انسان کا دل ٹوٹا، دل میں نیاز مندی آئی، دل کے اندر حسرت و ندامت آئی، اور اس حسرت و ندامت کے ساتھ جب بندے نے اللہ کے سامنے استغفار پڑھا، اس استغفار نے ہمارے 40 سجدے کو، 20 رکعت کو، ساری نمازوں کو مکمل کر دیا ہے. تو استغفار کا ایک فائدہ تکمیل عبادت ہے کہ عبادت انسان کی مکمل ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان کے سارے بوجھ ہلکے ہو کر اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بادشاہ وقت تھے اور کیسے عادل تھے، ان کی عدالت کا تذکرہ اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے نیک تھے. اللہ اکبر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابو آپ کے تو بڑی نیکیاں تھیں، آپ عادل تھے اور سارے بڑے بڑے محدث اور علماء آپ کے سامنے جھکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کون سی نیکی پر آپ کی مغفرت فرمائی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مغفرت فرمائی ہے وہ کثرت استغفار پر. اے بندے، اے میرے بیٹے، اگر خیر کثیر دیکھنا چاہتے ہو اور یہاں کی بھلائی چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرنا. اتنا بڑا بادشاہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے خواب کے اندر کہ کثرت استغفار سے تم جنت کی آخرت کی بھلائی اور جنت کی کامیابی کو پا سکتے ہو. جب انسان میں حسرت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے. آخری بات سن لیجئے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انوکھا سا علم دیا تھا. اللہ نے انوکھا علم دیا تھا کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو دیا. سب سے بڑے دنیا کے خواب کے امام وہی گزرے ہیں اور انہوں نے کتاب بھی لکھی تعبیر الرؤیا، اور بڑی عجیب تعبیر دی ہے، اس کو پڑھتے تو حیران ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، اس کو میں نقل کرتا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بھائی خواب کے شہزادے مت بنا کرو. میں نے آج یہ خواب دیکھا، میں نے وہ خواب دیکھا، میں اڑ رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، اور میں تو سجدے میں ہوں، اور میں تو جنت میں ہوں. فرماتے ہیں کہ خواب کے شہزادے مت بنا کرو، شیطان کبھی کبھی اچھے خواب دکھلا کر انسان کے اندر عجب اور بڑائی پیدا کر دیتا ہے. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے، ان کی بہن حضرت حفصہ وہ بھی بہت زیادہ عبادت گزار تھیں. محمد ابن سیرین کے ایک بڑے گہرے دوست تھے جن کا نام ہے حکم ابن حجل. اتنے گہرے دوست تھے کہ محمد ابن سیرین کا جب انتقال ہو گیا تو یہ بیٹے یا خاندان کے نہیں ہیں، مگر اتنا غم ان پر ہوا کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے. اتنا غم ہوا محمد ابن سیرین کے انتقال کا. تو حکم ابن حجل نے محمد ابن سیرین کو جنت میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ نے مغفرت کر دی، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی گزر چکے ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے 70,000 درجہ اوپر ہیں حضرت حسن بصری. تو انہوں نے اپنے دوستانہ انداز میں کہا کہ زندگی بھر میں آپ کو ان سے بہتر سمجھتا تھا، زندگی بھر میں آپ کو ان سے بہتر سمجھتا تھا. دوستانہ انداز میں کہا کہ میں نے ان کو بہتر نہیں سمجھا، آپ کو بہتر سمجھا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ سے ان کو 70,000 درجہ اللہ نے اونچا دیا؟ تو فرمایا فرق یہ ہے کہ ان کے دل میں ہر وقت ندامت اور شرمندگی رہا کرتی تھی. اپنے اللہ کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے تھے ندامت و شرمندگی رہتی تھی، ان کی زبان پہ استغفار و توبہ، اللہ نے اس ندامت اور شرمندگی اور توبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے 1,000 درجہ اونچا مقام دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مغفرت کے اشرے میں اپنے آپ کو بنائیں، سواریں، ظاہر بھی بن جائے، باطن بھی بن جائے، گناہ بھی مٹ جائے، پریشانیاں بھی ہٹ جائیں، اللہ کے ہم محبوب مقرب بن جائیں. تو ہم استغفار پڑھیں مگر استغفار ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے آپ کی کمی کوتاہی اور اپنے آپ کے گناہگاری کے خیال کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اسی سچے دل کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں سرا بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں، سوچیں وہ پاک پروردگار اگر ہم سے پوچھ دے اے میرے بندے، ہم نے تجھے 60 سال 70 سال کی زندگی دی، ہم نے کبھی تمہیں کبھی فقیر و محتاج نہیں بنایا، تمہارے ہی در پر سینکڑوں فقیر آتے صبح سے شام تک صدا لگاتے، لیکن ہم نے تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا، وقت سے پہلے ہم نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اگر تمہیں ہم فقیر بنا دیتے، گداگر بنا دیتے، پیالہ لے کر لوگوں کے در در ٹھوکر کھاتے رہتے تو بتاؤ، اگر تم اس وقت کہتے کہ اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا تو میں تمہاری معذرت سن لیتا، مگر ہم نے تو تجھے خوشحال بنایا، ہم نے تجھے فراوانی دے دی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ دیا، کبھی تجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھا. اے میرے بندے آؤ ایک سجدہ لے کر، آؤ میرے بندے ایک نیکی لے کر، آؤ بندگی لے کر ایک سجدہ سنا دو. میں ہم کہنے مجبور ہوں گے میرے اللہ ایک سجدہ تو کیا، ایک سبحان اللہ بھی اس طرح نہ کہہ پائے جو آپ کی شایان شان ہے. تو اللہ وہاں شرمندہ ہو جائیں گے، زبان چپک جائے گی، آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی. اسی خیال کے ساتھ ہم اپنے اللہ کے سامنے استغفار پڑھا کریں. تو مسجد میں رہیں تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہم اپنے سر کو جھکا کر اللہ کے سامنے ایک مجرم بن کر، جس طرح ایک قیدی کو زنجیر میں جکڑا جاتا ہے، بیڑی میں لپیٹا جاتا ہے اور وہ حاکم کے سامنے مجرمانہ انداز میں کھڑا ہوتا ہے، حاکم کو اس کی اس مجرمانہ کیفیت کو دیکھ کر رحم آتا ہے، کچھ کہنے سے پہلے وہ دل میں ارادہ کر لیتا ہے اس کی سنوائی تو بعد میں کروں گا مگر میں نے طے کر لیا ہے کہ اسے معاف کر دینا ہے. اللہ اللہ، دنیا کا حاکم بھی ظاہری حیات کو دیکھ کر معافی کا دل میں فیصلہ کرتا ہے، رب کریم کے سامنے اللہ کے بندے بھی اپنی ظاہری حالت مجرمانہ بنا دیں، شرمندگی کا چہرہ پیش کر دیں، اللہ بھی طے کر دیتے ہیں ہمیں بھی اپنے بندے کو معاف کر دینا ہے. اگر معافی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں اسی دل سے استغفار کرنا چاہیے. قیامت کا منظر ہوگا جب گناہ پہ گناہ کھلیں گے، دفتر پہ دفتر کھلنا کھلے گا، تو بندہ یہی سوچے گا کہ اللہ حساب نہ لیجئے، بلا حسابی جہنم میں ڈال دیجئے، کیونکہ یہاں میرے نبی کھڑے ہیں، ہم ان کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، انبیاء کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، اپنے خاندان کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، اپنے بڑوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے. جب گناہ پہ گناہ کھلیں گے تو بندے کے لیے ایک لمحہ وہ بھی آئے گا کہ وہ سوچے گا اللہ یہ محشر کے لوگوں کے سامنے رسوائی سے بہتر تو ہے کہ میں سیدھے جہنم میں ڈھکیل دیا جاؤں. اللہ سوچیں جہنم کا عذاب کتنا بڑا، مگر اس کے باوجود کیسی ذلت اور کیسی شرمندگی ہوگی محشر کے میدان میں کہ انسان بلا حساب جہنم میں جانے کو بھی گوارا کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج موقع دیا ہے، میرے بندے تم اس طرح محشر میں آؤ کہ ہم خود فیصلہ کر دیں، میرے بندے بلا حساب تجھے جنت میں لائیں گے. اللہ نے موقع دیا ہے، دل ہی دل میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منائیے. میرے اللہ بڑے ناقدرے، بڑے ناشکرے، بڑے گناہگار. اللہ دوسروں کے سامنے تو ہم بڑے بنے، اچھے کپڑے میں چلے، ٹیپ ٹاپ میں رہے، سفید پوش بن کر رہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے تھے، اللہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. لوگوں کے سامنے سفید چہرہ رہے، اللہ تیرے سامنے اپنے دل کے سیاہ کو نہیں چھپا سکتے. اللہ تیرے سامنے بڑے بڑے بندوں کے سامنے بڑے بول بولے، اللہ تیرے سامنے نہیں بول سکتے. اللہ میرا ظاہر بھی تیرے سامنے، میرا باطن بھی تیرے سامنے، اللہ تیرے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ بندوں کے سامنے دھوکا ہو سکتا ہے، اللہ تیرے سامنے دھوکا نہیں ہو سکتا، اللہ تیرے سامنے راست بازی چلتی ہے، کس بیانی نہیں چلتی۔ میرے اللہ یہ مغفرت کا اشرا تو نے اسی لیے تو دیا ہے، اسی لیے تو دیا ہے۔ اللہ کوئی اعلان کر کے سارے فقیروں کو اپنے گھر بلا لے اور یوں ہی واپس کر دے، مولا کوئی کریم ایسا نہیں کر سکتا، کوئی سخی ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کوئی داتا ایسا نہیں کر سکتا کہ آج ہم بانٹنے والے ہیں، آج ہم لٹانے والے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ اور سب کو یوں ہی واپس کر دے۔ مولا وہ کریم نہیں ہو سکتا، وہ لئیم ہی ہوگا، وہ کمینہ ہوگا جو سب کو بلا کے واپس کر دے۔ اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اللہ اس مغفرت کے اشرے میں روزے کی حالت میں آپ اپنے بندوں کو بلائیں اور پھر یوں ہی واپس کر دیں، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فیصلہ کر دیجئے، اللہ آج فیصلہ کر دیجئے، اللہ آج فیصلہ کر دیجئے، ایک رحمت کی نظر دیکھ لیجئے مولا، ایک رحمت کی نظر دیکھ لیجئے میرے اللہ، دیکھ لیجئے۔ اللہ ہم زمین پہ پڑے ہیں، فرش پہ پڑے ہیں، اللہ تو عرش کے اوپر ہے۔ اللہ ہمیں قدرت ہوتی، اللہ ہم آپ کے در تک آ جاتے۔ اللہ سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا فقیر جس کے گھر کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اللہ وہ معلوم پڑتا ہے کہ فلاں جگہ سخی رہتا ہے، اللہ اس کے در پہ چلا جاتا ہے، اللہ جرت کر کے گھر میں گھس جاتا ہے، رو رو کے کہتا ہے اللہ کریم ہم آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، عرش پہ نہیں آ سکتے، آپ کے در پر آ گئے ہیں، آپ کے گھر پر چپٹ گئے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے توبہ، ہمیں توبہ دے دیجئے، استغفار دے دیجئے، ندامت دے دیجئے، شرمندگی دے دیجئے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اللہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو بھی اگر کوئی بیڑی لگا کر، زنجیر لگا کر لے جائے تو مولا وہ کتنا رسوا ذلیل ہو جائے گا، ہر ایک کا دل تڑپ جائے گا، ہر ایک کا دل تڑپ جائے گا، چاہے مجرم بڑا سے بڑا ہو مگر دیکھ کر تڑپ جائے گا، اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، ان کے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اللہ اگر ہمیں قیامت کے میدان میں آپ کا فرشتہ بیڑی لگا کر سب کے سامنے جہنم میں لے جائے، اللہ وہاں کیسی ذلت ہوگی۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، رب کریم معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں وہ ندامت دے دے، وہ استغفار دے دے، وہ توبہ دے دے، وہ شرمندگی دے دے، وہ آنسو دے دے، وہ آزاری دے دے، وہ حسرت دے دے، وہ غم دے دے۔ اللہ جس پر آپ کو رحم آتا ہے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں سچی توبہ دے، سچا استغفار دے دے، اللہ کریم ٹوٹا ہوا دل ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں استغفار کی دنیاوی فائدے عطا فرما، اخروی فائدے عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین اگر گزر گئے ہوں تو مولا ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ انہی کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا، اللہ انہی کے صدقے تو ہاتھ پھیلانے کا موقع ملا، اللہ انہی کے صدقے تو سجدہ کرنے کا موقع ملا۔ اللہ اگر ان کے پاس ایمان نہ ہوتا تو شاید ہم بھی کچھ اور ہوتے، اللہ اگر ایمان پہ نہ رہتے تو اللہ ہم بھی کچھ اور ہوتے، اللہ اگر مشقت اٹھا کر ہمیں نہ بناتے تو مولا ہم جاہل رہ جاتے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، بال بال مغفرت فرما دے، آج کی دعا کے وقت ان کے درجے کو اور بلند فرما دے، بلند فرما دے، اور جو زندہ ہے انہیں صحت عافیت سلامتی عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، کسی پریشانی مصیبت اور مرض سے ان کو محفوظ فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ترقی عطا فرما، فلاح و کامرانی عطا فرما، ہماری امیدوں سے زیادہ ان کو ترقی عطا فرما، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، اولاد کے غم سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اولاد کی مصیبت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم پورے عالم اسلام کے اہل ایمان کے خصوصی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جتنے اللہ کے بندے دین کے راہ میں نکلے ہیں تمام کو مولا قبول فرما لے، ہر اٹھے ہوئے قدم کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ علماء صلحاء ائمہ حفاظ تراوی پڑھانے والے، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے، روزے داروں کی خدمت کرنے والے تمام کو اپنی شایان شان مولا بہترین بدلہ، اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی جنت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.